السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ علق آیت نمبر 6 سے آخر تک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر دوبارہ قرآن سے جوڑا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فہم میں، ہمارے شرح صدر میں اضافہ فرمائے، ہمیں شرح صدر ہو قرآن پڑھ کر، اور ہمارے علم اور علم نافع میں اضافہ ہو، تاکہ یہ علم ہمیں کل آخرت میں فائدہ دے سکے انشاءاللہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے تمام لوگوں میں سے ان لوگوں میں شامل کیا جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے، ہماری زبان کی گرہیں کھول دے، اور ہم بات کو اس طرح سے سمجھ سکیں، سمجھا سکیں جو سمجھ میں آ جائے اور ہمارے دلوں میں اتر جائے انشاءاللہ. ویسے تو اللہ کا کلام ہے ہی ایسی چیز، ایسا معجزہ کہ اس کے الفاظ ہی میں وہ اثر ہے، وہ برکت ہے کہ انسان کا ذہن، سینہ کھل جاتا ہے اگر اس کے دل میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو تو. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے دلوں کا نور، سینے کی بہار، ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کل آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے اس کتاب کو. آمین. اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائے. دوبارہ سے ہماری کلاسز شروعات ہونے کے لیے اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ ہم دوبارہ پھر کلاسز ہم نے ریجوائن کی ہے، اور ہم کنٹینیو کریں ہمارے جو 30 کی تفسیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کروائے. آمین. اور جس 30 کی تفسیر لینے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہم 30ویں پارے کی اکثر آیات یا صورتیں نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، تو ہماری نمازوں میں خشوع پیدا ہو، اور جب الفاظ ہم پڑھیں قرآن کے تو اس کا مطلب اور مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے، جس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں خشوع برقرار رہے اور ہمارا ذہن نمازوں میں بھٹکنے سے بچ جائے. تو بہرحال الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع کیا. ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. پہلے تلاوت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ، اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بعض الفاظ وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الی ربک الرجعى ارأیت الذی ینہى عبدا اذا صلى ارأیت ان کان علی الہدى او امر بالتقوى ارأیت ان کذب وتولى الم یعلم بان اللہ یرى کلا لئن لم ینتہی لنسفعًا بالناسیہ ناسیہ کاذبہ خاطیہ فلید انادیہ سند الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب. ترجمہ ہے اس کا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں چاہیے کہ انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے جب بندہ نماز پڑھے؟ ذرا سوچو تو اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو، اور ذرا سوچو وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں چاہیے. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے. وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے. ہرگز ایسا نہیں چاہیے. آپ اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے. یہاں پر سجدہ آیا ہے، وسجد واقترب. الحمدللہ، جیسے کہ ہم نے سورہ علق پڑھا تھا، اور آپ کو معلوم ہوا کہ شروع کی جو 5 آیاتیں تھیں وہ بہت ہی اہم تھیں، اسپیشلی علم کے تعلق سے. اور ہمیں دراصل ایک مسلمان کی زندگی میں پڑھنے لکھنے کی اہمیت پتہ چلی، کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، جو علم کے گرد گھومتی رہتی ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ وہ پڑھے، اپنے رب کے بارے میں اس کی معرفت حاصل کرے، جانے، اپنی تخلیق پر غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، اور اپنے رب کی عبادت کے لیے ہمیشہ اس کے آگے جھکا رہے۔ قلم کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلا، لکھنے پڑھنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلا، اور کتاب اللہ کی تلاوت اور قراءت کا ہمیں پتہ چلا کہ سبحان اللہ، یہ کتنی اہم آیات ہیں اور کتنی اہم بات ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، بہترین طریقے سے پڑھنے والے بنیں۔ اس کے بعد ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے، بظاہر اس کا نام نہیں لیا گیا، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز اور انداز بیان ہے سبحان اللہ، کہ وہ کبھی کسی کا پرٹیکولر نام لے کر کوئی چیز بیان نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو وہ شخص، یعنی عام پڑھنے والے لوگ سمجھتے کہ فلاں آیت فلاں پرٹیکولر شخص کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، ہم سب اس سے بری ہیں، ہم نہیں ہو سکتے ایسے۔ تو اسی لیے قرآن میں ایک تصویر کھینچ دی گئی ہے، وہ چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ کس پرسن میں وہ ورسٹ قسم کے کوالٹیز ہیں اور کس پرسن میں وہ خوبیاں موجود ہیں، بہترین کوالٹیز موجود ہیں الحمدللہ۔ اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں سے وہ کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایسے ہی لوگوں کا یا ایسے ہی کچھ پرسن کا ذکر کیا گیا ہے، ویسے تو انڈیویجولی کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے تمام ہم نشین، اس کے ساتھی جو قرآن کی دعوت کو روکنے اور اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، تو ان کا یہاں حال بتایا گیا ہے کہ جس نے بھی قرآن کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، یا قرآن کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا، یا پھر قرآن کے تعلق سے اس کا مذاق اڑانا یا اس کو کمتر سمجھنا، یہ تمام کام جس نے بھی کیے وہ آخر کار برباد ہو کر رہا۔ اور یہ نہ سوچے گا کہ ابو جہل اور فرعون جیسے لوگ صرف اس دور میں ہی تھے اور آج نہیں ہیں، آج بھی ایسے کئی ابو جہل موجود ہیں، اس وقت تو ایک ہی ابو جہل تھا، آج کئی ابو جہل موجود ہیں، اور اس وقت ایک فرعون تھا، آج ایسے کئی فرعون خدا بنے بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، آج اگر کسی کو تھوڑا سا پاور مل جاتا ہے، کسی کو عہدہ مل جاتا ہے، کسی کو کوئی کرسی مل جاتی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ اچھا سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے۔ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ایک ایسی اندیکھی قوت اور طاقت اور اس کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں، جس رب نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، وہ رب، وہ بادشاہ، وہ سب تمام کائنات کا رب جس نے سب کو پیدا کیا اور جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ موجود ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے سبحان اللہ۔ اور وہ رسی دراز کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب ایک وقت آتا ہے کہ وہ رسی کھینچتا ہے تو پھر کسی کو سر اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اس صورت میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی غور کرنے کے قابل ہیں، جیسے کہ کلا ان الانسان لیطغى، کہ بے شک انسان، یتغا کا جو لفظ ہے ایکچولی سرکشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، طغیانی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی تو غین واو یا تو غین یا بھی اس کا روٹ ہو سکتا ہے، تغاو، طغیانی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، سرکشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب سمندر میں یا کسی دریا میں طوفان آتا ہے تو ایک بھنور سا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر چیز اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، یعنی اس قدر وہ زور سے گول گول گھومتا ہے بھنور کہ ہر چیز آس پاس سے سمٹ سمٹ کر ایک کشش کی طرح اس بھنور میں اس کی نظر ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی وہ بھنور اپنے اندر سب کچھ لے لیتا ہے۔ اور طغیانی یہ ہوتی ہے کہ سمندر اپنی حدیں پھیلانگ جاتا ہے، یعنی وہ اپنی جو حدیں ہوتی ہیں، جو اس کا ساحل ہوتا ہے، وہ اس کی حدود کو کراس کر کے وہاں سے باہر نکل جاتا ہے، اور پھر ہر چیز ڈوبتی چلی جاتی ہے اس طغیان میں، اس ایک طرح سے جو طوفان آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سرکشی انسان کا ایسا ہو جانا، کسی انسان کا، چونکہ وہ تو بندہ ہے، وہ سلیو ہے، اس کو اس کے رب نے پیدا کیا ہے، لہٰذا اگر جب اپنی وہ بندے والی کیفیت یا عبد والی کیفیت کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھیلانگنے لگتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے اور کراس کرنے لگتا ہے، تو تب پھر اس کی سمجھے وہیں سے پکڑ شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کرتا رہتا ہے، لیکن جب کھینچتا ہے تو پھر کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہو سکتا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور یہاں جو بات اصل میں بتائی گئی ہے، یہ تمام آیات، یعنی آیت نمبر 6 سے لے کر آخر تک، یہاں پر اس میں ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے، کوئی ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے، کوئی گروپ بھی ہو سکتا ہے، کوئی جماعت بھی ہو سکتی ہے، کوئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی آپ دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھ لیں، جو بھی نعوذ باللہ جھوٹے خدا بن بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو پاور آنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے اور ہمیں موت نہیں آنی ہے، تو وہ اس آیت کو، اس سورے کو پڑھ لیں. تو یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک عام خصلت بیان کی جا رہی ہے کہ جب کسی کو کچھ پاور مل جاتا ہے، کچھ عہدہ مل جاتا ہے، مال و دولت مل جاتی ہے، یا کسی پر جب خوشحالی کا دور آتا ہے، تو وہ اپنے خالق اور اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، اور پھر ایسی اس طرح سے سرکشی اور بغاوت پر اتر آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ستانے لگتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو نیک کاموں سے روکنے لگتا ہے. اور یہاں جو رجعا کا لفظ آیا ہے، ربی کا رجعا، اور رجعا کے معنی میں الرجوع والمسیر، عربی میں خود اس کا معنی بنتا ہے کہ لوٹنے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ، ٹھکانہ، ایسا ٹھکانہ جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے. تو یہاں پر رجعا بمعنی لوٹ کر واپس جانے کا مقام. یہ انسان دنیا میں خواہ کتنی ہی سرکشی اختیار کر لے، آخر کار اسے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور اس وقت اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے جو تکبر کیا تھا، جو سرکشی اختیار کی تھی، اس کا انجام کتنا خطرناک اور کس قدر بھیانک ہوگا. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں انسانوں کے بارے میں، اور انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، خیر کو اختیار کرنے والے اور شر کو اختیار کرنے والے. کچھ نافرمان ہوتے ہیں جن میں طغیانی ہوتی ہے، سرکش ہوتے ہیں، حدود کو کراس کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ کے نفس میں استغنا ہوتا ہے، یعنی بے پرواہ، بے نیاز. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی چیز کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال سے نوازتا ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ عہدے دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سب کو لوٹ کر الی ربک، یعنی اپنے رب کی طرف، الرجعا لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف. ٹھکانہ لوگوں کا وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے. تو کیوں نہ انسان جانے سے پہلے اپنا احتساب کر لے، اپنا حساب کتاب کر لے، کہ جب وہ مالک کے پاس حاضر ہوگا اور وہ دن ہوگا جب سب لوگ جمع ہوں گے، تو اس وقت اس سے جو باس پرس ہوگی، اس سے جو سوالات کیے جائیں گے، تو کیوں نہ ان سوالات کے جوابات وہ پہلے سے ہی تیار کر لے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ سورہ پہلا سورہ تھا، سورہ الگ کی جو ابتدائی پانچ آیت تھیں وہ شروع میں نازل ہوئی تھی، اور یہ جو بات کی آیت ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی، یعنی جب ابو جہل، یعنی کھلم کھلا جب دین اسلام کا اظہار کیا گیا 3 سال کی دعوت کے بعد، تو بعض علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں جب ابو جہل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کی، اور ان آیتوں کو رسول اللہ نے انہی 5 آیتوں کے بعد ڈالنے کا حکم دیا. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں جو نازل ہوئی تھی، اسی کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا. تو یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. رشتے میں آپ کے خاندان ہی سے تعلق رکھتا تھا، آپ کا کزن تھا، یعنی دونوں کے جو فادر تھے، یعنی انسسٹر تھے، وہ سب ایک ہی خاندان سے جڑے ہوئے لوگ تھے. بس آپ کا خاندان بنو ہاشم تھا، اور وہ جو آپ کے گریٹ گریٹ گرینڈ فادر تھے، انہی کی اولاد میں سے سب آپس میں بھائی بھائی تھے. اور ابو جہل کا بہت مشہور واقعہ علوم القرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کو ملتا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ سیرت میں آتا ہے، اصل میں تو اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ کئی کتابوں میں درج ہے، اور کثرت بیان کی وجہ سے اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہو سکتی ہے، واللہ اعلم. کہ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے اور قرآن زور سے پڑھا کرتے تھے، تو ایک دن ابو جہل بھی سننے کے لیے گیا، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی اور دوسرا سرداران قریش میں سے کوئی اور ایک شخص، بعض کہتے ہیں ولید بن مغیرہ تھا، بعض کہتے ہیں ابو سفیان تھا، بعض کہتے ہیں کہ کوئی اور شخص تھا، بہرحال کوئی دو بڑے سردار اپنے اپنے وقت پر رات میں اپنے راستوں سے آ کر قرآن سنتے تھے. جب واپس پلٹنے لگے تو ایک دوسرے سے ٹکر ہو گئی، تو سامنے والے نے کہا کہ تمہارا برا ہو کون ہے، تو پھر کہا کہ وہ ابو جہل تھا اصل میں. تو کہا کہ کیا تم بھی اسی کے لیے آئے تھے جس کے لیے میں آیا تھا انہیں قرآن سننے کے لیے؟ تو کہا کہ ہاں، اسی کے لیے آیا تھا. پھر دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کل نہیں آئیں گے، لیکن دوسرے دن پھر آئے اور قرآن سنتے رہے. پھر جب تیسرے دن خود آئے اور ایک دوسرے سے ٹکر ہوئی اور ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ جب وہ سامنے والا شخص جو کہ سرداران قریشی میں سے کوئی ایک شخص تھا اس نے کہا کہ جب تم نہیں مانتے ہو تو پھر کیوں سن رہے ہو قرآن کو، کیا تم سمجھتے ہو کہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے؟ تو کہا کہ ہاں، اور یہ بھی مانتا ہوں کہ رسول اللہ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نہیں مانوں گا۔ تو سامنے والے شخص نے پوچھا کہ کیوں نہیں مانو گے؟ تو کہا کہ اچھا، یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بنو ہاشم کو فلاں فلاں عہدہ ملا، کھانا حاجیوں کو کھانا کھلانے پانی پلانے کا، تو ہم نے بھی وہی لیا، بنو ہاشم کو یہ ملا تو ہم نے بھی وہی لیا، ہم ہر بار ہمیشہ ٹکر میں رہے اور برابر برابر چلتے رہے۔ اب ان کے خاندان کا ایک آدمی کہتا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے اور اس پر اللہ کی کتاب پر نزول ہو رہا ہے، تو اب یہ میں کیسے مان لوں؟ تو اس لیے نہیں مانوں گا، مرتے دم تک نہیں مانوں گا۔ یعنی اس کو اتنا حسد تھا ابو جہل کو کہ اس کو برابری چاہیے تھا کہ جو چیز رسول اللہ کے خاندان میں آئی ہے وہی چیز مجھے بھی ملے، میرے خاندان میں بھی آئے۔ اب چونکہ ہر بات تو وہ لوگ برابر برابر چلتے رہے، کمپٹیشن رہتا رہا ہمیشہ کہ ہر عہدہ ان کو بھی ملتا رہا، ان کو بھی ملتا رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے نبوت اور وحی کا دعویٰ تو وہ نہیں کر سکتا تھا ابو جہل۔ تو اس وجہ سے اس نے آخر کار کیا ڈیسائیڈ کیا کہ مان کر نہیں دے گا، حالانکہ حق کو جان چکا تھا، حق کو پہچان چکا تھا، لیکن مان کر نہیں دیا۔ اور اصل اس کا کام کیا تھا، یہاں پر جو بات مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل اس کا کام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی سے روکنا، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے سے روکنا اور اس میں رکاوٹیں ڈالنا، اور اس کے لیے ہر جان توڑ کوشش کرنا۔ یعنی اس نے اپنا سارا ایفرٹ، سارا سب کچھ، اپنی محنت، جدوجہد، کوشش، مال، اپنا عہدہ، اس کی جو بھی کچھ ایک پہچان تھی یا اس کا جو رعب اور دبدبہ تھا ابو جہل کا، اس نے سب کچھ رسول اللہ کی دعوت کی مخالفت میں لگا دیا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں تو بہت ساری رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، اور صرف باہر والے دشمن ہی نہیں آپ کو ملیں گے بلکہ آپ کو اپنے ہی لوگ مل جائیں گے دشمن، اپنے ہی مسلمان، اپنے ہی بہن بھائی ایسے مل جائیں گے جو آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جائیں گے، جو آپ کو دعوی کا کام کرنے نہیں دیں گے۔ اور ہم دوسرے دشمنوں کی طرف کیوں جائیں؟ آج ہمارے مسلمان خود ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہیں، ان کو کسی کا کام کرتے ہوئے دیکھنا اچھا نہیں لگتا کہ اچھا فلاں ہم سے آگے بڑھ گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ضرور اس کو کھینچو پکڑ کر تاکہ وہ گر جائے اور کام نہ کر سکے۔ تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، اللہ نہ کرے ایسا کوئی کرنے والا ہو، لیکن سوچیں ذرا کہ کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو کیا وہ ابو جہل بننا چاہتا ہے، اخنس بن شریک بننا چاہتا ہے، ولید بن مغیرہ بننا چاہتا ہے، ابو لہب بننا چاہتا ہے؟ کہ قرآن کی دعوت سے وہ روک رہا ہے لوگوں کو، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے سے روک رہا ہے اپنے ہی کسی مسلمان بھائی کو، کتنے دکھ اور شرم کی بات ہے۔ تو غیر لوگوں تک ہم کہاں جائیں اور کیا ان سے شکایت کریں جب اپنے ہی لوگ ایسے ہوں؟ تو بہرحال یہاں پر ایک ایسے پرسن کی بات کی گئی ہے جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، تکبرانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور اپنے انجام سے بے خبر ہے کہ آخر کار اس کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اگر انسان یہ بات یاد رکھ لے نا، یعنی یہ ایک آیت ہی آج میرے اور آپ کے تربیت کے لیے کافی ہے کہ ان الی ربک رجعا، یہ نہ سمجھے گا کہ صرف ابو جہل کے لیے آیتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے وہ اتنا بہترین ہے کہ وہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے اور ہر ایک کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر لفظ اپنی جگہ بے انتہا اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کام انجام دے رہے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمارے روز و شب کا کیا حال ہے، دن اور رات کیسے گزر رہے ہیں، دن اور رات کی گھڑیوں میں ہمارا ٹائم ویسٹ جا رہا ہے یا کارآمد ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو بات کہی گی کہ ارائیت الذی ینہا، کہ کیوں وہ منع کرتا ہے، اور تم نے دیکھا وہ منع کرتا ہے نیک کام کرنے سے منع کرتا ہے۔ اللہ رحم کرے، کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے بھلا کہ کسی کو نیک کام کرنے سے روک دے؟ تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ اور کس لیے منع کرتا ہے؟ کہ جب ایک بندہ اللہ کا بندہ عبدن اذا صلی، جب ایک بندہ اللہ کے آگے جھک پڑتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے آگے جھکا پڑتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، تو وہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سب نے سن رکھا ہوگا، ماشاءاللہ سیرت آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں روزانہ نماز پڑھا کرتے تھے, اور ابھی یہ بات کنفرم نہیں تھی کہ نماز فرض ہو چکی تھی یا ابھی فرض نہیں ہوئی تھی, لیکن دو وقت کی نماز تو آپ ہمیشہ صبح شام پڑھتے تھے معراج سے پہلے بھی, اور یہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے. لیکن یہ بعض کہتے کہ نفل نماز تھی جو آپ رات کے وقت کعبۃ اللہ کے پاس پڑھا کرتے تھے, یا کبھی کبھی آپ دن میں بھی آ کر اشراق کے وقت جب سارے جو سرداران قریشی جو کفار مکہ تھے ان کے سردار, جب وہاں ان کا ایک عام معمول تھا کہا جاتا ہے کہ وہ اشراق یا چاشت کے وقت وہاں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے, کعبۃ اللہ کے پاس ان کی مجلس جمتی تھی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت آ کر وہاں نماز پڑھتے تھے کعبۃ اللہ کے آگے. تو ابو جہل کو یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا جو سرداران قریش تھے کہ تم دیکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے, یعنی اللہ کے آگے جھکتا ہے, یعنی بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے سجدہ کرتا ہے, اور اس کو یہ بات گراں گزری. لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم دیکھتے ہیں. کہنے لگا لات و عزہ کی قسم, اگر میں نے اسے اب اس حال میں دیکھ لیا تو اس کی گردن رون ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا. اللہ علیہ ولا قوت الا بالله, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. کہا تھا کہ اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے لگے, کعبہ میں نماز پڑھتے اس نے دیکھا رسول اللہ کو تو برے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا, لیکن جیسے آپ کی طرف بڑھا تو گھبرا کر اور ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا اور اپنے ہاتھوں کو ہلانے لگا. سرداران قریش ابو جہل کو دیکھ رہے تھے اپنے سردار کو, تو حیرانی سے پوچھنے لگے ابو الحکم کیا ہوا؟ اس کی کنیت آپ دیکھیں, ابو جہل کی جو کنیت تھی وہ ابو الحکم تھی. سبحان اللہ, اگر چاہتا اور ہدایت حاصل کر لیتا تو کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا تھا, لیکن اس نے قبول نہیں کیا اور حسد اور کینے کی وجہ سے پیچھے ہٹا رہا. ابو الحکم کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی اب زمانے جاہلیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اس میں ابو جہل بھی تھا. آپ حیران ہوں گے نا کہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا جب کتنے کم لوگ اس زمانے میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے, یعنی پڑھا لکھا شخص تھا لیکن اس کو ابو جہل کہا گیا, حالانکہ ابو الحکم اس کی کنیت تھی. ابو جہل جہل کا باپ, یعنی وہ اتنا جذباتی اور اتنا تھوڑ دلا تھا اور یعنی عجیب سی پرسنالٹی تھی اس کی. لکھنا پڑھنا جانتا تھا ابو الحکم کنیت ہونے کے باوجود اس کو ابو جہل کہا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جہالت برتتا تھا. تو جہالت صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ یعنی کوئی پڑھا لکھا نہ ہو, بس پڑھے لکھے جاہل بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالی کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہوتی. اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ, یہ سب ابو جہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ابو الحکم اس کی کنیت تھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو الحکم کیا ہوا جب وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو گھبرایا اور کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خوفناک آگ حائل ہو گئی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے, یعنی پارٹ آف دی باڈی جو ہوتا ہے, ایک ایک جو حصہ ہوتا ہے باڈی کا وہ اچک لیتے فرشتے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر, اور صحیح مسلم کتاب صفت القیامہ والجنہ والنار. یعنی یہاں وہ آگ والے فرشتوں کی بات آئی ہے کہ وہ فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے, اور اس نے آگ کو دیکھا تھا, یعنی اس کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک آگ حائل ہو گئی تھی. ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے رسول کو نماز پڑھنے سے روک رہا تھا تو اس کا تو یہی انجام ہونا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں, جو نماز نہیں پڑھنے دیتے, یا خود لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ارائیت ان کان علی الہدا, یعنی وہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے ہمارے بندے کو, اور سوچو تو اگر وہ بندہ راہ راست پر بھی ہو اور ہدایت پر ہو, یہ تقوی کی بات کرتا ہو یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو, او امر بالتقوی. تو یعنی ایک شخص جو دائی دین ہوتا ہے, جو دین کا دائی ہے, وہ اگر اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے, اللہ کی عبادت کا حکم دے رہا ہے, خود بھی نماز پڑھتا ہے, خود بھی ہدایت پر ہے, خود بھی تقوی اختیار کرتا ہے, دوسروں کو بھی تقوی کی تاکید کرتا ہے, تو ایسے شخص کو روکنا بھلا کس قدر بڑا جرم ہو سکتا ہے, خود سوچ لو. اور جو روکنے والا ہے, جو منع کرنے والا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ خود تو نہ حق پر ہے, نہ ہدایت پر ہے, نہ نیکی پر ہے, نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. ارائیت ان کذب وتولی, یعنی وہ تو خود جھوٹا ہے, وہ تو خود اللہ کی آیات سے منہ موڑتا ہے, جھوٹا ہے اور حق کو جھٹلاتا بھی ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی جانتا ہے جو اس کے نیک بندے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ جب اٹھتے ہیں رات میں تہجد کے لیے تو آپ اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے آگے کتنا جھکتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی ایک طرح سے رسول اللہ کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ یاسموں کا من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا تمام لوگوں سے. یعنی اگر یہ لوگ آپ کے لیے خلاف کتنی بھی چالیں چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے والے تمام لوگوں سے. ہم جانتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا. تو اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کی شر سے، فتنوں سے بچانے والا ہے. تو ہم کو پھر دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اگر ہم نے دعوت دین کے راستے میں قدم رکھا ہے اور ہمارے سامنے مشکلات آ رہی ہیں، ہمارے راستہ روکا جا رہا ہے، ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، ہمارے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں ہمارے راستے میں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کس سے مدد مانگیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کیونکہ ہم اللہ کی نظروں میں ہیں. جیسے اللہ کے دشمن اللہ کی نظروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کے لیے کام کرنے والے بھی اللہ کی نظروں میں ہیں. اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اپنے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. اور جو بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، ہم سب جانتے ہیں. تو کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ محسوس کریں. جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، چاہے وہ دین کی تبلیغ ہو، دین کی اشاعت ہو، دعوت دین کا کام ہو، درس و تدریس کا کام ہو، جو بھی کچھ ہو، آپ اللہ کی نظروں میں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے. کہ یعنی یہ راستہ تو ایسا ہے کہ اس میں سب کچھ لگا دینا پڑتا ہے، تن من دھن سب کی بازی لگا دینا پڑتا ہے. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہکشاں نہیں ہے. تو دعوت دین کا راستہ کوئی ایسا راستہ نہیں کہ کوئی آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائے گا یا پھولوں کی ہار پہنائے جائیں گے آپ کو، نہیں. اس راستے میں رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اس کا انجام بہت بہترین ہے. اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اپنے بندوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے ہم نہیں جان سکتے. تو بہرحال یہاں پر اسی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک اور جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سیرت ابن ہشام میں ہے، حدیث میں نہیں ہے یہ واقعہ، لیکن چونکہ سیرت میں موجود ہے تو اس کو ہم سامنے رکھ لیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل اپنے اہل مجلس سے کہنے لگا کہ محمد نے ہمارے معبودوں کی تذلیل اور بزرگوں کی توہین کر کے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے. اب میں نے اللہ سے عہد کیا کہ جب اسے نماز میں دیکھوں گا اس کا سر ایک بھاری پتھر سے کچل دوں گا. پھر تم خواہ بنو عبد مناف سے میری حفاظت کرو یا مجھے بے یار و مددگار چھوڑو. اس کے ساتھی نے کہا ہم تجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑیں گے، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو. کہہ رہے تھے جب صبح ہوئی اور آپ حسب دستور نماز ادا کرنے لگے تو وہ اپنے پروگرام کے مطابق آگے بڑھا اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر انتظار کرنے لگا کہ جیسے آپ سجدے میں جائیں وہ آپ کے اوپر یہ تو پتھر ڈال دے جو بھی کچھ کرے. تو قریب پہنچا ہی تھا کہ پتھر پھر پیچھے ہٹنے لگا، اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ بدہواسی کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے پتھر بھی نیچے نہ پھینک سکا. اس کے دوستوں نے پوچھا ابو الحکم یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے حواس ٹھکانے آئے تو کہنے لگا کیا بتاؤں، ایک قریب المنظر اونٹ آڑے آ گیا تھا. اس اونٹ جیسی کھوپڑی، اس جیسی گردن اور اس اونٹ کے دانتوں جیسے دانت میں نے آج تک نہیں دیکھے. یہ اونٹ مجھے نگل جانا چاہتا تھا. ابن ہشام کی جلد ون میں یہ واقعہ درج ہے، واللہ عالم. اور یہ اسی سے جو ملتا جلتا صحیح بخاری کا جو واقعہ ہے، وہاں پر ہم کو حدیث کی کتابیں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو بد دعا بھی دی تھی، علیک بقریش کہا تھا. اور وہ لوگ جانتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے پاس جو بھی دعا کی جاتی وہ قبول ہوتی، لہٰذا وہ بہت ڈر گئے تھے وہ لوگ. تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جب آپ کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو فلاں شخص کے پاس یا وہاں جائے اور اس کی ذبح شدہ جو اونٹنی کا بچہ، جو بچہ دان ہے یعنی اوجھڑی، اٹھا لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے. عقبہ بن ابی معیط فوراً بول اٹھا کہ یہ کام میں کروں گا. چنانچہ وہ گیا اور بچہ دان اٹھا لایا. پھر جب آپ سجدے میں گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں ان کے مقابلے میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ بھی نہ کر سکتا تھا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدد کر سکتا. یہ منظر دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے، لوٹ پوٹ ہو گئے، مطلب ہنستے ہنستے یعنی نعوذ باللہ رسول اکرم کا مذاق اڑا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بوجھ کی وجہ سے اپنا سر اٹھا بھی نہ سکتے تھے۔ اتنے میں کسی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی، وہ آئیں اور آپ کی گردن سے بچہ دانی کو اٹھا کر پرے پھینک دیا اور انہیں برا بھلا کہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر تین بار فرمایا، اللہم علیک بی قریش، اللہم علیک بی قریش، اللہم علیک بی قریش، کہ اے اللہ ان قریشیوں سے تو خود نمٹ لے۔ یہ کلمات سن کر وہ لوگ سہم گئے، ڈر گئے، کیونکہ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق تھا کہ آپ کی بد دعا رنگ لا کے رہے گی۔ پھر آپ نے اس جو گروپ تھا اس کے ساتھ اس کے 6 آدمیوں کے نام لے کر انہیں بد دعا دی اور فرمایا، یا اللہ ابو جہل سے نمٹ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن امیہ، امیہ بن خلف اور عتبہ بن ابی معین سے نمٹ لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سب لوگ بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور بدر کے کنویں میں پھینکے گئے تھے۔ صحیح بخاری کتاب جہاد والسیر، یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے دشمنوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور یہ تو دنیا کا انجام تھا، ابھی آخرت کو تو انجام باقی ہی ہے، کیونکہ اس نے جھٹلایا تھا، اس نے اللہ کی ذات سے منہ موڑا، رسول اللہ کی دعوت سے منہ موڑا، حق کو جھٹلایا اور الٹا حق کے خلاف ہمیشہ ڈٹا رہا، ان اس کی پوری کوششیں دین اسلام کے خلاف تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قسم کے دشمن تھے، کچھ دشمن ایسے تھے جو نوبل قسم کے تھے، یعنی ایک ان کی ڈگنیٹی تھی ان کی دشمنی میں بھی، یعنی وہ اپنے حد سے نیچے نہیں گرے، یعنی اس طرح سے وہ نہیں کرنے لگے کہ انہوں نے کوئی جسمانی تکلیف دی ہو رسول اکرم کو، مذاق اڑایا، نہیں، ایک اچھے انوائرمنٹ میں بات ہوتی تھی، ٹو دی پوائنٹ بات ہوتی تھی، بھلے ہی دشمنی تھی، وہ آپ کی دعوت کو نہیں مان رہے تھے لیکن ڈگنیٹی والے دشمن تھے۔ اور کچھ دشمن ایسے تھے آپ کے جو کہ بہت ہی ورسٹ قسم کے تھے، جو انہی اوچھی حرکتوں پر اتر آئے تھے، جنہوں نے اسلام دشمنی میں اپنے وقار کا بھی خیال نہیں رکھا اور اپنی جو ان کا اسٹیٹس تھا اس سے نیچے گر گئے۔ اس میں ابو جہل بھی شامل تھا، ابو جہل، ابو لہب، اخنس بن شریق، عقبہ بن ابی معیط، کہا جاتا کہ وہ بدبخت شخص عقبہ بن ابی معیط تھا جس نے رسول اکرم کے اوپر اوجھڑی لا کے ڈالی تھی۔ تو بہرحال یہ چند لوگ تھے جو بہت زیادہ کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان دشمنوں کا انجام تھوڑے ہی دن میں، تھوڑے ہی عرصے میں کیا سے کیا ہوا، اور ابھی آخرت کا انجام باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کلا لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ، کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ ناصیتن کاذبتن خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے ناصیہ کا، یہ جو ہمارے جو پیشانی کے اوپر کا سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ جب بھی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی چیز منظر بھی نظر آتا ہے، کسی کو جب سزا دی جاتی ہے تو سامنے کے بال ہی پکڑ کے کھینچے جاتے ہیں نا، یعنی جو پیشانی کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو بعض جو تحقیق نگار ہیں، ریسرچر ہیں، وہ اس کے بارے میں، یعنی اس لفظ کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے تو اس پر جو تحقیق ہوئی ہے، جو پیشانی کے جس حصے کی تحقیق ہوئی ہے، کہ وہیں انسان کا، یعنی انسان کا جو دماغ ہے یا انسان کا جو خاص حصہ ہوتا ہے جس سے اس کو پورے جسم کے اندر تکلیف پہنچ جاتی ہے، اگر وہاں کے بال پکڑ کر کھینچیں اور اس حصے کو تکلیف دیں تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ تو اسپیشل وہی لفظ یہاں آیا ہے۔ تو کل قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ورسٹ قسم کا سلوک کیا جائے گا، اس قدر اس کی بے عزتی کی جائے گی، اس قدر اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچے جائیں گے۔ اور کوئی بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ڈگنیٹی والا پرسن ہوتا ہے معاشرے میں، جس کی کوئی ساکھ ہوتی ہے، ڈھاک ہوتی ہے، رابر دبدبا ہوتا ہے، وہ اپنے پیشانی کے بال ہی اس طرح سے جھٹکتا ہے نا، پیشانی سکیڑتا ہے یا پیشانی کو ہی کرتا ہے، یا پھر اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے پیشانی کی بات کی جاتی ہے نا کہ ان کا سر تو شرم سے جھک گیا ہم کہتے ہیں، تو ایکچولی یہ ایک ڈگنیٹی کی علامت سمجھی جاتی ہے پیشانی یا ناک۔ تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اسی جس چیز کو وہ اپنے لیے عزت سمجھتا تھا، اسی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچے جائیں گے۔ امیجن کریے کہ کسی کو، یعنی زود و کوب کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے یہ ورسٹ قسم کا طریقہ ہے۔ تو وہی بات یہاں بتائی گئی ہے کہ وہ شخص جو دین کے دائی کا راستہ روکتا تھا، وہ شخص جو حق کو جھٹلاتا تھا، وہ شخص جو حسد میں اور تکبر میں مبتلا تھا، جس کو حق بات پتہ چل گئی تھی، لیکن اس نے تکبر سے منہ پھیرا، تکبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا اور حق کو سمجھ کر بھی اس کو قبول نہ کر سکا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عقل پر پتھر نہیں پڑ گیا ہوں گے. یعنی اچھا بھلا شخص تھا، عقل مند بھی تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن کیسے بیوقوفی اور نادانی میں مبتلا ہو گیا. اور ایک اور بات اس سے پتہ چلی، یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کسی کو عبادت سے نہیں روکنا چاہیے، اور خصوصاً سجود سے تو کبھی کسی کو روکنا نہیں چاہیے. اگر کوئی لمبی نمازیں پڑھتا ہے تو پڑھنے دیں اس کو، کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے تو جھکنے دیں اس کو، کبھی عبادت سے نہ روکیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس پیشانی پر وہ بڑا زوم رکھتا تھا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تو اسی پیشانی کو خاک آلود کیا جائے گا، اسی پیشانی سے بال پکڑ کر کھینچے جائیں گے. اور اب دیکھیں سب سے تکلیف دہ کیفیت جو ہوتی ہے نا، جب کسی کو سزا دی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سزا دینے میں یہی پیشانی کے سامنے کے جو بال پکڑ کر کھینچے جاتے ہیں تو پورے جسم میں تکلیف کی لہر دوڑ جاتی ہے، کہا جاتا ہے، یہ تحقیق سے بات ثابت ہے. تو یہاں پر خاص طور سے وہی لفظ کا ذکر آیا ہے، یعنی اسی لفظ کو یہاں پر لائے کہ ناسیہ، ناسیتن کاذبتن خاطیہ، کہ وہ خطا کار پیشانی. اور وہ کیا کرتا تھا؟ اللہ کے رسول کو اللہ کی عبادت سے روک رہا تھا. تو پھر اور وہ کہا کرتا ہے کہ وہ اپنے اہل مجلس پر بڑا زوم تھا، اس کو اپنے ساتھیوں پر، فلید انا دیا سند اس زبانیہ، تو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے فرشتوں سے لڑنے کی قوت اور طاقت کسی میں ہے؟ مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں ہے؟ وہ فرشتے جو کہ ایک فرشتہ ہی کافی ہے کسی چیز کو تہس نہس کرنے کے لیے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب آیا تھا تو اکیلے جبریل امین نے پوری بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا، یعنی اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر، اور ایک چیخ تھی خطرناک. تو ایک فرشتے نے بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، تو سوچیے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی کیا قوت اور طاقت ہوگی. تو کسی کو اللہ کے فرشتوں سے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت اور ہمت ہے بھلا؟ یہ ہو سکتی ہے؟ یا کوئی ٹھہر سکتا ہے اللہ کے فرشتوں کے آگے؟ بالکل بھی نہیں. تو اس نے اصل میں بہت ہی بڑے زوم سے کہا تھا کہ میں اپنے اہل مجلس کو بلاؤں گا. اس نے اللہ کے رسول کو عبادت سے روکا، اور اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس نے بغاوت کی، لہٰذا چونکہ اس نے رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی کی، بغاوت کی، اللہ کے کلام کو جھٹلایا، حق سے منہ موڑا، لہٰذا اس کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا. یعنی اس کی پیشانی، یہ دماغ میں جو تکبر کا خناس سمایا ہوا تھا، اگر وہ ایسی حرکتوں سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم بھی اسی طرح سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے، اس کو ذلیل و رسوا کریں گے، اور اس کو مجرموں کی طرح گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک اور حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھا کرتے تھے. ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کام سے منع نہیں کر چکا. تین بار اس نے یہ الفاظ دہرائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو اسے سخت سست کہا. ابو جہل کہنے لگا، یہ تو تم جانتے ہو کہ کسی کے ہم نشین مجھ سے زیادہ نہیں، یعنی ساتھی. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنے ہم نشین بلا لے، ہم دوزخ کے فرشتے بلاتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے کہ اللہ کی قسم، اگر وہ اپنے ہم نشین بلاتا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے. کیونکہ یہاں جو زبانیہ کا لفظ ہے، سند اس زبانیہ، تو یہ عربی زبان میں جو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ دوزخ کے عذاب دینے والے فرشتے، اس کا ترجمہ ہے. یا پھر زبانی العقرب کہتے ہیں، بچھو کا ڈنک اس کے معنی ہوتے ہیں. تو یہاں پر پھر اس سے مراد کیا ہوا کہ ایسے فرشتے جو سخت دکھ دینے والے اور بے رحم ہوں گے. اور اس سے مراد پولیس بھی ہے، یعنی پولیس کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور قتادہ رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے، اور زبن کے معنی دھکے دے کر نکال دینا بھی ہوتا ہے، جیسے بادشاہوں اور بڑے لوگوں کے ہاں جو ایسی پولیس، ایسے کچھ لوگ ہوتے تھے نا، حوالدار جیسے لوگ، جو اس غرض سے رکھے جاتے تھے کہ جس سے، یعنی جو بھی بادشاہ کی محفل میں اگر بادشاہ ناراض ہو جائے جس سے، اور کوئی آ کر کھڑا ہو، تو اس کو دھکے دے کر نکال دیا جائے. تو پھر یہاں یہی بات ہو سکتی ہے کہ ابو جہل اپنی مجلس کے لوگوں کو، جس پر اسے بڑا ناز تھا، بڑا زوم تھا، غرور اور فخر تھا، تو اس کو ان کو بلا کر دیکھ لے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم بھی عذاب کے فرشتے بلا لیں گے، اور وہ اس پوری طرح سے انہیں سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. پہلے تو یہ کام غیر مسلم کیا کرتے تھے، لیکن آج مسلمان خود کرتے ہیں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل لا تطعہ واسجد واقترب، کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ جو کچھ کرنا چاہیں کرنے دو، اللہ تو آپ کے ساتھ ہے، آپ کیا کرو، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہو، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہو، سجدے کرتے رہو اور اس سے قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت یہ آیت ہے، بہت ہی اچھی، کہ واسجد واقترب، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے شخص کی بات نہ مانیے، اس کی اطاعت نہ کریے، بس آپ سجدہ کرتے رہیے اپنے رب کے سامنے اور اپنے رب کے لیے، اور اس کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے بہت قریب ہے اور ہماری ہر بات سن رہا ہے۔ اور یہ سجدے کیسے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ یہاں تو سجدہ آیا ہے، تلاوت، سجدہ تلاوت ہے یہاں پر۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں سمجھیں، اور نماز میں آپ یہ سورت تلاوت کر رہے ہیں، تو اگر آپ سجدے تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر پہلے سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے، ایک سجدہ کر کے اٹھ جائیں گے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جائیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر پھر سیدھا سجدے میں جائیں گے۔ تو یہ نماز میں سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر آپ سجدہ تلاوت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سجدہ تلاوت فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ امام بخاری نے اس کے لیے اسپیشل باب باندھا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی کرتا ہے تو کرے، لیکن کیونکہ رسول اکرم نے کیا تھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی سجدہ کیا کرتے تھے اس کی تلاوت کے اختتام پر۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذ السماء انشقت اور سورہ اقرا میں سجدہ کیا۔ ٹھیک ہے، اور سجدہ تلاوت ویسے بھی آپ تلاوت کرتے بیٹھے ہوں تو اس کو اسی وقت کر لینا چاہیے سجدہ تلاوت۔ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈیلے کر کے جب پوری تلاوت ختم ہوگی اور قرآن آپ اٹھا کر رکھیں گے تب آپ سجدہ کریں، نہیں، وہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہوگا۔ جس وقت تلاوت ختم، یعنی آیت ختم ہوئی اور وہاں سجدہ آیا، تو آپ کو اسی آیت کے اختتام پر وہیں ایک طرف سجدہ کر لینا چاہیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سجدے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے لیے ستر بھی، چونکہ انسان تلاوت جب کرتا ہے تو کسی بھی حالت میں ہوتا ہے، تو جس حالت میں بھی وہ سجدہ کر لے، یا کم از کم اپنی گردن جھکا دے، سر جھکا دے کم از کم، یا سجدے کی پوزیشن میں آ جائے، اور ایک ہی سجدہ کافی ہوگا، دو سجدے نہیں کرنے ہیں آپ کو۔ اور آپ سیدھا، یعنی ہاتھ تو نہیں اٹھائیں گے، آپ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدے میں چلی جائیں گی، بس سبحان ربی الاعلی آپ کہہ سکتے ہیں تین دفعہ، یا جو بھی سجدے کی دعا ہے، سجدے تلاوت کی اسپیشل دعا بھی موجود ہے، حسن المسلم میں موجود ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یا یاد کرنا چاہیں تو۔ تو بہرحال، اب یہ نہ سوچے گا کہ یہ ساری آیات ابو جہل کے بارے میں تھی، نہیں، بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو یہ طریقہ اختیار کرے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وسجد واقترب یہ جو آیت آئی ہے، اور یہ بہت ہی میری تو پسندیدہ آیت ہے، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اب ہم کثرت سجود کیسے کر سکتے ہیں؟ کثرت سجود اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم نفل نمازیں پڑھیں، کیونکہ فرض نمازیں تو مخصوص ہیں، ہم اس میں کچھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اب دل چاہ رہے ہیں ہمارے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، تو اس کے لیے پھر آپ کو نفل نمازیں پڑھنا پڑے گا۔ اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے ایک، کہ ربیعہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے والنٹیئرلی غلام تھے، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا رسول اکرم کی خدمت کے لیے، اور رسول اکرم کے پاس ہی رات گزارا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم کے ہاں رات کو رہا کرتا تھا تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں، اور آپ کے پاس حاجت اور وضو کے لیے پانی لایا کروں، تو وہ پانی لایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگ اے ربیعہ، کیا مانگتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگ اے ربیعہ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کچھ اور؟ یعنی کچھ اور بھی مانگ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کچھ تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا، میں نے پھر انہوں نے عرض کیا کہ بس یہی کچھ چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ باب فضل السجود۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کثرت سجود رسول اکرم کی معیت کا باعث بنیں گے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ کل جنت میں رسول اکرم کے ساتھ رہیں، تو اس کے لیے ہم کو نفل نمازوں کی کثرت کرنا پڑے گا، سجدوں کی کثرت کرنا پڑے گا، دوسرے تمام نیک کام کرتے ہوئے بھی ساتھ میں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ کوئی ایک چیز کی طرف ہم جھک جائیں اور دوسری چیزیں چھوڑ دیں، تو جو ہمارے ذمہ فرائض اور واجبات ہیں ان کو نبھاتے ہوئے، ان کو احسن طریقے سے ادا کرتے ہوئے، نفل نمازوں کی کثرت ہمیں رسول اکرم کا ساتھ نصیب کر سکتی ہے جنت میں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور سجدے ہیں، یعنی ہماری جو نفل نمازیں ہیں، فرض نمازیں، وہ ایسی نہ ہو کہ بس سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سجدے کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے سجود ایسے ہوں کہ ہم دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی تمام توجہ کو مرکوز کر دیں کہ کوئی دنیاوی خیال ہمارے ذہنوں میں نہ رہے. ورنہ تو پھر وہ حالت بہت بری ہو جاتی ہے کہ جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی ہمارے سارے خیالات جو دنیا کے خیالات ہیں وہ سارے سجدے میں آتے ہیں پھر، کہ اچھا فلاں چیز رکھ دی تھی، بھول گئی، فلاں کا یہ کام کرنا ہے، یہ کام، وہ کام کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے کٹ کر اللہ کے ہو رہو، اللہ ہی کی طرف متوجہ رہو، تو ایسے سجود کل قیامت کے دن ہمیں فائدہ دیں گے. کثرت سجود، نفل نمازوں کی کثرت، تو بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے اپنے رب سے. تو پھر اللہ سے کون ملاقات کا شوقین ہے، کون چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے؟ لہٰذا اس کو چاہیے کہ اپنے سجدوں کو بہتر سے بہتر بنائے، اس میں اچھی سے اچھی دعائیں کرے، اپنے رب سے مزید قریب ہو. اور جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب ہم حاصل کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں ملتی چلی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو قریب کی جنت ہے، جو عرش کے پاس ہی جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے. آمین. تو الحمدللہ یہ سورہ الگ تھا ہمارا جو کہ کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی، چھوٹی بڑی کوئی بھی ایسی بات سے محفوظ رکھے، بچائے رکھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہو، اور ہمیں نیک کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنائے، نہ کہ راستہ روکنے والا بنائے. ہمیں دین کی دعوت دینے والا اور حق کے راستے پر چلنے والا اور ڈٹے رہنے والا بنائے. ہمیں استقامت دے اور ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے، اس کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں گزرے، اور اسی حال میں ہماری موت واقع ہو، اور جب موت واقع ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.